بدھ یکم جون کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ تورخم پر پاکستان اور افغانستان کی آمد و رفت کے لیے سفری سہولت ختم۔ مقامی قبائل پریشان، مگر دفاعی تجزیہ کار نے کہا
دہشت گرد یا بالکل نہیں کہہ سکتے، یہ آدمی چارسدہ کی بادشاہان یونیورسٹی سے جو حملہ ہوا تھا وہ تورخم سے گزر کے آئے تھے۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان میں حکام نے افغان سرحد پر تورخم کے مقام پر سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال کے امر پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سرحد پار آنے جانے والوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے۔ نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی۔
پاکستانی حکام نے منگل کو تورخم سرحد پر اعلانات کر کے مطلع کر دیا تھا کہ بدھ سے دونوں طرف سے صرف وہ افراد سرحد عبور کر سکیں گے جن کے پاس مکمل دستاویزات ہوں گے۔ افغانستان جانے کے لیے سرحد پر موجود پاکستانی شہریوں کی ویزے بھی سختی سے چیک کیے جا رہے ہیں، جبکہ صرف ان افغان پناہ گزین کو سرحد سے گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن کے پاس رجسٹریشن کے مکمل دستاویزات موجود ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان آنے والے زیادہ تر افغان علاج کے لیے پشاور آتے ہیں اور انہیں ڈاکٹر کے ہدایات پر یا راہداری کارڈ ہونے پر سرحد عبور کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تاہم اب ان کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دیا گیا ہے۔
یورپی ملک سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی سب سے لمبی اور سب سے گہری ریلوے سرنگ کا افتتاح ہو گیا ہے۔ گوٹھار ریل لنکس کی تعمیر میں 20 سال لگے اور اس پر 12 ارب ڈالر سے زائد کا خرچہ آیا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے دنیا کی اس سب سے لمبی ریلوے سرنگ کو انجینئرنگ کا معجزہ قرار دیا ہے، جو تعلقات کو مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں اور ثقافتوں کو قریب لائے گی۔ تفصیل سنیے ہارون رشید سے۔
اس دوہری سرنگ کے ذریعے مال کی تیز رفتار اور محفوظ ترسیل ممکن ہو سکے گی۔ تصادم کے خطرے سے بے نیاز ٹرینیں یہاں سے 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے گزرا کریں گی۔ اس کے علاوہ پٹری کے راستے میں کوئی چڑھائی اترائی نہیں ہے اور زیورخ سے لے کر لوگانوں تک راستہ بالکل ہموار اور سیدھا ہے۔ سوئس حکام کا کہنا ہے کہ ایلپس کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے والی اس سرنگ سے یورپ میں مال برداری کے میدان میں انقلاب آ جائے گا۔ اس سرنگ پر 17 سال تک 2000 سے زائد لوگوں نے 365 دن سالانہ 24 گھنٹے یومیہ کام کیا ہے۔ اس دوران حادثات میں 9 مزدور مارے بھی گئے۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ طالبان شدت پسندوں نے غزنی شہر میں واقع ایک عدالت پر حملہ کیا ہے، جس میں 5 شہری اور 1 پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت کی عمارت کے باہر دھماکے کے بعد 1 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ پچھلے ماہ 6 طالبان قیدیوں کو پھانسی دیے جانے کے بعد سے حال ہی میں افغان عدالتوں پر حملوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انڈیا بھر سے کوئی 50,000 سے زیادہ مسلمان مرد اور عورتوں نے ایک پٹیشن پر دستخط کیے ہیں، جس میں ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دینے کے عمل کو قابل نفرت، امتیازی اور غیر اسلامی قرار دیا گیا ہے۔ اس درخواست میں انڈیا کے نیشنل کمیشن فار ویمن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس عمل کے خاتمے میں مدد کے لیے مداخلت کریں۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ انسانی امداد کا ایک قافلہ شام کے زیر محاصرہ علاقے دیارہ پہنچا ہے۔ سن 2012 میں یہ علاقہ حکومتی فورسز کے پاس تھا، تاہم اس کے بعد سے اس قسم کی یہ پہلی ترسیل ہے۔ دمشق کے مضافات میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں یہ قافلہ اپنے ساتھ ادویات، بچوں کا دودھ اور دیگر استعمال کی اشیاء لے کر گیا ہے۔ شام میں موجود سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں نے ترکی کی سرحد سے ملحق ایک اہم علاقے پر دولت اسلامیہ کے ٹھکانوں پر ایک نئی کارروائی کا آغاز کیا ہے۔ کردوں کی قیادت میں اتحادی فوجوں کی جانب سے شروع کی جانے والی جارحانہ کارروائی مانبت نامی علاقے میں کی جا رہی ہے۔ اس کارروائی کا مقصد ترکی کے سرحدی علاقوں تک دولت اسلامیہ کی رسائی کو روکنا ہے، جسے ایک لمبے عرصے سے جہادی بین الاقوامی جنگجوؤں کو شام میں لانے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ فرانسیسی تفتیشکاروں نے تصدیق کی ہے کہ ان کے ایک بحری جہاز نے ایجپٹ ایئر کی تیاری کی 2 فلائٹ ریکارڈرز میں سے ایک کے سگنلز کا سراغ لگا لیا ہے۔ پچھلے ماہ بحیرہ روم میں جس وقت یہ طیارہ گر کر تباہ ہوا، اس وقت اس میں 67 افراد سوار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سگنلز تلاش والے علاقے میں سمندر کی تہہ سے ملے ہیں۔ تھائی لینڈ میں حکام نے اس بودھ خانقاہ سے شیر کے 40 بچوں کی لاشیں برامد کی ہیں جس کی انتظامیہ پر جنگلی جانوروں کی سمگلنگ اور ان سے بدسلوکی کے الزامات لگتے رہے ہیں. تفصیل امبر شمسی کی زبانی.
وائلڈ لائف فرینڈز فاؤنڈیشن کے نمائندے نے بی بی سی کو بتایا کہ اس دوران شیر کے بچوں کی 40 لاشیں خانقاہ میں موجود فریزر سے برامد ہوئی اور اس کے علاوہ وہاں سے دیگر جانوروں کے اعضا بھی ملے ہیں. انہوں نے بتایا کہ کارروائی کے بعد تھائی حکام نے خانقاہ میں موجود 137 شیروں میں سے 40 کو باہر منتقل کر دیا ہے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیاز سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ پاکستان کی حکومت نے افغان سرحد پر تورخم کے مقام پر آج سے سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال کے عمل پر سختی سے عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے. اس سختی سے سرحد کے دونوں جانب لوگوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے. حکام کے مطابق ان پابندیوں کا مقصد سرحد پر آمد و رفت کو قانونی بنانا اور سرحد پار سے شدت پسندوں کے داخلے کو روکنا ہے. پشاور سے سنیے نامہ نگار رفعت اورکزئی کی رپورٹ.
پاک افغان سرحد تورخم کی دونوں جانب آج صبح سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع رہی. شدید گرمی میں لوگ سرحد کے آر پار جانے کے منتظر تھے. تاہم نئی سفری پابندیوں کی وجہ سے افغانستان سے آنے والے ان افراد کے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے جو علاج یا روزگار کی غرض سے یہاں آنا چاہتے ہیں. پاکستانی حکام نے منگل کو تورخم سرحد پر اعلانات کر کے مطلع کر دیا تھا کہ آج سے سرحد کے دونوں طرف صرف وہ افراد جا سکیں گے جن کے پاس مکمل دستاویزات موجود ہوں. تورخم سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغانستان جانے کے لیے سرحد پر موجود پاکستانی شہریوں کی ویزے بھی سختی سے چیک کیے جا رہے ہیں، جبکہ صرف ان افغان پناہ گزین کو سرحد سے گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جن کے پاس رجسٹریشن کے مکمل دستاویزات موجود ہوں. ادھر پشاور سے جلال آباد جانے والی گاڑیوں کے اڈے میں آج صبح سے افغانستان جانے والے مسافروں کی تعداد کم رہی. اس اڈے سے روزانہ 150 کے قریب گاڑیاں افغانستان جاتی تھیں، لیکن آج یہاں سے بمشکل 20 کے قریب گاڑیاں ہی روانہ ہوئی ہیں. اڈے میں موجود ایک افغان شہری عاشق اللہ نے کہا،
دونوں طرف مشکلات ہیں. اس طرف بیمار لوگ آتے ہیں، ادھر علاج صحیح نہیں ہو سکتا. یہ رحمان اسپتال میں آتا ہے ادھر علاج کے لیے، وہ بھی ادھر کھڑا تھا. ادھر لوگ گھر ادھر ہے، افغان سٹیزن کارڈ اس کا پاس ہے. ادھر کوئی رشتہ دار ہو سکتے، مشکلات آئے گا، کاروبار آئے گا، ادھر جا سکتے، واپس نہیں چھوڑتے. میں حکومت سے ادھر خاص کرتا ہوں کہ غریب لوگ، بیمار لوگ چھوڑتے ہیں، اس کی پاسپورٹ ہو سکتے ہے یا بغیر پاسپورٹ ہو سکتے ہے، بیمار ہوتے اسے چھوڑ دے. ادھر لوگ افغان لوگ گھر ادھر تھا اور اس کا پاس افغان سٹیزن کارڈ پاکستان دیے، اس کا پاس کارڈ ہو سکتے ہیں، وہ کیوں روکتے ہیں؟
پاکستان آنے والے زیادہ تر افغان شہری علاج کے لیے پشاور آتے ہیں اور انہیں ڈاکٹر کی ہدایات پر یا راہداری کارڈ ہونے پر سرحد عبور کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اب ان کے لیے پاسپورٹ اور ویزا لازمی قرار دیا گیا ہے. اڈے میں موجود ایک اور افغان شہری فضل قادر نے کہا،
حالات ابھی بہت خراب ہے اور سب یہاں پہ کڑے، دھوپ میں کڑے، کوئی نکلتا نہیں ہے. سر جو یہاں پہ آئے ہوئے وہ گھر میں بیٹھے، فون کرے کہ حالات کیا ہے، تو ہمارے اپنا بھی پسنجر گھر میں بیٹھے ہوئے، حیات آباد میں وغیرہ، کوئی بھی ہمارا صحیح آدمی نہیں آ رہا ہے، یا سب مریض آ رہے ہیں، تو دروازے میں اس کو بہت مشکلات ہیں.
خیال رہے کہ اس سے پہلے اپریل کے مہینے میں بھی پاکستانی حکام نے سفری دستاویزات کی سخت چیکنگ کا سلسلہ شروع کیا تھا اور حکام نے افغانستان سے غیر قانونی طور پر خفیہ راستوں سے پاکستان داخل ہونے کی کوششوں کو روکنے کے لیے تورخم سرحد پر باڑ کی تنصیب کا کام شروع کیا گیا تھا. تاہم رواں ماہ ہی باڑ کی تنصیب پر دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سرحد 4 دن تک بند رہی تھی. رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور.
میں نے مقامی صحافی ابراہیم شنواری سے پوچھا کہ آج جبکہ تورخم بارڈر پر ویزے اور سفری دستاویزات کی پابندیاں لگ گئیں تو بارڈر پر صورتحال کیا تھی، انہوں نے کیا دیکھا.
ہم نے دیکھا کہ وہ کافی بیمار لوگ تھے, اس میں عورتیں تھیں, بچے تھے, اور کچھ ایسے عمر رسیدہ لوگ تھے جن کو آنے جانے میں کافی مشکل تھی. ایسے لوگ بھی تھے افغانستان سے آنے والے جن کے رشتے دار یہاں اسپتالوں میں ایڈمٹ تھے, وہ وہاں ان سے جا کے ملنا چاہتے تھے لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا یا ان کو یہ معلومات نہیں تھی کہ آج سے انہوں نے پاکستان نے پابندی لگائی, تو ان لوگوں کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
اچھا, تو یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس علاقے میں تو سرحد کی دونوں طرف بھی قبائل بٹے ہوئے ہیں, تو کون کون سے قبائل آباد ہیں یہاں اس سرحدی علاقے میں؟
ترخم کی اس طرف پاکستان کی طرف تو شنواری قبیلہ ہے جن کے وہاں بھی وہ لوگ آباد ہیں, یہاں بھی آباد ہیں, اور ان کے وہاں پہ بھی کاروبار بھی ہے, زمینی بھی ہیں اور رشتے دار بھی ہیں. اور پھر مومن ٹرائب جو ہے وہ بھی ننگرہار پروونس میں افغانستان کے وہاں پہ وہ لوگ رہائش پذیر ہیں. تو ان لوگوں کے لیے حکومت نے پچھلے سال ستمبر میں یہ ایک سہولت رکھی ہے کہ ان کو عارضی راہداری کارڈ دیا جا رہا ہے جو کہ 6 مہینے کے لیے وہ ویلڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی دوبارہ تجدید کی جاتی ہے. وہ کارڈ ہولڈر بھی ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے اندر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ سفر کر سکتے ہیں, لیکن ان کو پھر یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کابل یا دوسرے شہروں میں بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے جائیں.
اچھا, تو یہ راہداری کارڈ کہاں سے ملتا ہے, کون یہ جاری کرتا ہے؟
راہداری کارڈ تو ہم بالکل ترخم بارڈر پہ مقامی جو پولیٹیکل انتظامیہ ہے وہ ان کو ایشو کرتے ہیں, اور مقامی لوگ ہی ان کی تصدیق کرتے ہیں, انتظامیہ ان کی تصدیق کرتے ہیں, اور اس میں یہ بھی تعین کیا جاتا ہے کہ جو بندہ آ رہا ہے یا بندی جو بھی بندہ افغانستان کا یا پاکستان کا وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, تو ان کے آنے کی وجہ, ان کے یہاں پہ جتنے وقت وہ یہاں پہ ٹھہرے گا, اور ان کے ساتھ ساتھ جو افغانی لوگ ہیں ان کے 2 تصدیق کنندہ جو کہ مقامی لوگ ہوں گے, پاکستانی ہوں گے, ان کی بھی کوائف وہاں پہ جمع کرتے ہیں, اور 6 مہینے کے بعد ان کی دوبارہ تجدید کی جاتی ہے.
اور کاروبار کتنا کچھ متاثر ہوگا, اور کاروبار ہے کیا؟
کاروبار پاکستان کی طرف سے کافی ساری چیزیں ہیں, جس میں تعمیراتی سامان ہے, خوراک کا سامان ہے, وہاں سے کوئلہ آ رہا ہے, چمڑا آ رہا ہے, ڈرائی فروٹ وہاں سے آ رہے ہیں, اور ان کا جو کسٹم اتھارٹیز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو حجم ہے وہ تقریباً 90 کروڑ ڈالر کا پچھلے سال میں, اور وہ ان کا ٹارگیٹ جو ہے 150 کروڑ ڈالر تک یہ پہنچانا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اگر یہ ریسٹرکشن ہوں گے تو ان سے کافی متاثر ہوگا. میرے خیال میں اگر فگرز میں جائیں گے تو 70% کا جو ٹرانسپورٹ کاروبار ہے وہ اس سے متاثر ہوگا.
اور اس میں ایک انفارمل کاروبار بھی ہے, جیسے اسمگلنگ کا کاروبار ہے, وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے؟
بالکل, وہ تو متاثر ہو چکا ہے, کیونکہ یہ جو پابندیاں ہیں وہ اسمگلنگ کی یا غیر قانونی طور پہ, وہ آلریڈی 2 مہینے پہلے سے ان پہ کافی سختی کر دی گئی, اور اگر آپ کو یاد ہو 3 ہفتے پہلے پاکستان نے وہاں پہ خاردار تار بھی لگائی تھی, اور ان کا مقصد یہی تھا کہ اس طرح کی جو غیر قانونی آمد و رفت ہے یا کاروبار ہے اس کا سدباد کیا جائے.
یہ تھے صحافی ابراہیم شنواری. ترخم بارڈر پر سیکیورٹی کی نئی پابندیوں پر افغانستان میں رد عمل جاننے کے لیے میں نے کابل میں بی بی سی کے سید انور سے بات کی, اور سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ ترخم پر بارڈر کے ذریعے جن لوگوں کا افغانستان سے پاکستان آنا جانا ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہیں کون؟
زیادہ تر لوگ جو ترخم بارڈر کے ذریعے پاکستان یا پشاور جاتے ہیں, ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو علاج معالجے کے لیے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف کابل سے بلکہ افغانستان کے مختلف علاقوں سے زیادہ تر بیمار اسی راستے سے جاتے ہیں, اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے کچھ صوبوں میں جیسے قندوز, تخار, بدخشان, جیسے سرپل, فاریاب, مختلف متعدد صوبوں میں پاکستان کی قونصلیٹ نہیں ہے, چند محدود شہروں میں ہیں, تو جو لوگ جاتے ہیں بیمار ان کے لیے ایک ویزا لینا ٹائم لیتا ہے, تو اس لیے ویزے کے بغیر وہ آتے جاتے ہیں.
تو یہ ہاں, تو یہ اگر اس طرح اب ہوا ہے, اب یہ سختیاں, ویزا چاہیے ہوگا, اور یہ گزشتہ ماہ 3 دن کے لیے یہ بند رہا یہ بارڈر کا یہ حصہ, تو یہ بتائیں کہ لوگوں میں کیا اثرات ہوں گے اس کے
اثرات زیادہ تر عام افغان شہریوں پر تھا. جب گزشتہ چند ہفتے پہلے ترخم بارڈر 3 دن کے لیے بند تھا, گیٹ کے دونوں طرف ہزاروں لوگ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ گیٹ کھلے اور وہ یا تو افغانستان آئے یا پاکستان جائے, جب ہماری بی بی سی کی رپورٹر تورخم بارڈر پہ گئی تھی تو سینکڑوں بیمار وہاں کئی دو دن تین دن سے انتظار کر رہے تھے. ان میں ایسے بھی بوڑھے اور بچے بیمار تھے جن کی حالت بہت خراب تھی, اور گیٹ کی اس طرف تین چار بلکہ چھ جنازے تین دن تک انتظار کرتے رہے تھے, اور ایک جنازہ بہت مشکل سے گیٹ کے اس طرف آیا تھا. تو سب سے زیادہ اثرات انہی لوگوں پہ ہوتا ہے جو مجبوراً علاج معالجے کے لیے پاکستان جاتے ہیں. گزشتہ ہفتوں میں جب بند ہوا تھا تو اقتصادی اس کی جو اثرات تھی افغانستان میں اقتصادی اثرات بھی تھی, جو ضرورت کی اشیاء افغانستان آتا ہے پاکستان کے راستے یا کراچی کے ذریعے وہ تین دن تک بند پڑے تھے, اور یہاں دکانداروں اور تاجروں کا کہنا تھا کہ وہ بھی انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
اچھا تو افغان حکومت کیا کہہ رہی ہے؟
افغان حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے تو اب یہ لمیٹیشن لگایا ہے کہ جن کے پاس جن افغان شہریوں کے پاس ویزا اور پاسپورٹ نہیں ہے انہیں اجازت نہیں دی جائے گی. اس حوالے سے پاکستانی حکام کے ساتھ وہ ابھی بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ کم از کم جو بیمار ہیں اور جن کے پاس ڈاکومنٹ ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور علاج معالجے کے لیے جا رہے ہیں, اگر ان کے پاس ویزا نہیں ہے ان کے لیے کوئی حل کا راستہ ڈھونڈے.
اور افغان سائٹ پر بھی یہ سختی ہے داخلے پہ؟
افغان سائٹ پر بھی یہ سختی ہے, جن لوگوں کے پاس ویزا اور پاسپورٹ نہیں ہوتا ان کو افغانستان آنے کی اجازت نہیں دیتے تورخم گیٹ کے ذریعے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں اب بھی متعدد پاکستانی ویزا اور پاسپورٹ کے بغیر بھی یہاں آ کر کام کرتے ہیں, اس طرح کے لوگ بھی ہیں.
یہ تھے کابل سے سعید انور. اور پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ان پابندیوں یعنی سفری دستاویزات ضروری قرار دیے جانے سے تجارتی سرگرمیاں بھی متاثر ہوئی ہیں. اس سال گرمیوں میں بہت کم تعداد میں افغان شہری اپنے وطن واپس جا رہے ہیں, جبکہ بڑی تعداد میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان پناہ گزین یا تو خود واپس چلے گئے ہیں اور یا انہیں گرفتار کر کے وطن واپس بھیج دیا گیا ہے. پشاور سے سنیے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
محمد عارف افغان نوجوان ہیں, یہاں پشاور کے حیات آباد کے علاقے میں تنور پر کام کرتے ہیں. محمد عارف نے بتایا کہ ان کی والدہ افغانستان جانا چاہتی ہے لیکن اس کشمکش میں ہے کہ کیا وہ واپس پشاور آ سکے گی.
پچھلے بار جا دیتے لیکن ابھی نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی اس طرف سے آنے کی سختی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ عورت کے پاس بھی ویزا پاسپورٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کو جانے نہیں دیتا کہ وہ اس طرف آ جائے, اس لیے لوگ ابھی اس طرف نہیں جا سکتا.
خان ولی ایک افغان دکاندار ہیں, انہوں نے بتایا کہ یہاں سے جانا مشکل نہیں ہے بلکہ یہاں واپس آنا اب انہیں بہت مشکل نظر آتا ہے.
پہلے زیادہ لوگ جا رہے تھے افغانستان لیکن ابھی نہیں جا رہے, اس کے لیے اس کے ساتھ پاسپورٹ نہیں ہوگا تو اس کی ویزا نہیں ہوگا تو چھوڑنے پر بہت مشکلات ہوگا لوگوں کے لیے. یہ تو بہت سچ بات ہے لیکن ایک ویزا پر $100 لگتا ہے, $100 $10,000 بن گیا, $10,000 غریب لوگ کے پاس تو نہیں ہوتا ہے نا.
پشاور اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں سے ہر سال گرمیوں میں افغان پناہ گزین افغانستان چلے جاتے تھے, اور موسم جب سرد ہونے لگتا تھا تو پھر یہاں پشاور آ کر اپنا کاروبار کرتے تھے. اس سال بیشتر افغان اپنے وطن نہیں جا رہے. حیات آباد میں پراپرٹی کے کام سے وابستہ مقامی شہری مومن خان نے بی بی سی کو بتایا کہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے ان کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہوا ہے.
جو ہمارے افغان بھائی ہیں وہ بڑے بڑے بزنس سے منسلک ہے, اس کے علاوہ افغانیوں کے جو 50% ان کے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ بیرونی ملک ہوتے ہیں, لندن میں ہوتے ہیں, اسپیشلی امریکہ لندن ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں, اور وہ جتنا ادھر ان کے پیسے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں ادھر خرچ ہوتے.
محمد فہیم خان تجارت سے وابستہ ہیں, ان کا تعلق پشاور سے ہے. انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ بیشتر مالدار افغان شہریوں نے یہاں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے لیکن موجودہ حالات میں افغان شہری اپنی سرمایہ کاری کم کر رہے ہیں.
کاروبار پر تو تقریباً جب سے یہ افغانیوں کے بارے میں کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو نکال رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے کافی اثر پڑا ہے, بہت اثر پڑا ہے, کیونکہ افغانیوں نے سیل پرچیز بند کی ہوئے ہیں کیونکہ ادھر بھی اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھتے ہیں, ادھر بھی سیف نہیں سمجھتے ہیں, تو آپ نے آپ کو درمیان میں لٹکے ہوئے سمجھتے ہیں, اسی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں.
ایسی اطلاعات ہیں کہ صوبے میں جاری سٹرائک اینڈ سرچ آپریشن کے ذریعے اب شہری علاقوں میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو ان کے کیمپوں میں واپس بھیجا جائے گا اور اس کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ آرمی پبلک سکول اور پھر اس کے بعد چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملوں میں ملوث افراد کے رابطے یا تو افغانستان سے تھے یا وہ افغانستان سے ہی حملے کے لیے آئے تھے۔ ان دو واقعات کے بعد صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت سے کہا تھا کہ افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے وطن بھیجا جائے کیونکہ ان کی موجودگی سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سرحد پر سفری دستاویزات کی شرط کے باوجود ایسے خفیہ راستے اب بھی ہیں جہاں سے لوگ دونوں ممالک میں آسانی سے آ جا سکتے ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکام کہتے ہیں کہ سرحد پر تورخم کے مقام پر ویزے کی پابندیاں سیکیورٹی کے لحاظ سے ضروری ہیں۔ میں نے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد سے پوچھا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات سے واقعی فرق پڑ سکے گا سیکیورٹی پر؟
جی بالکل، یہ سیکیورٹی پر فرق پڑے گا، وہ اس لیے کہ ایک تو دہشت گرد یا بالکل نہیں کہہ سکتے یہ آدمی آ سکتے۔ چارسدہ کی جو یونیورسٹی پہ، باچا خان یونیورسٹی پہ جو حملہ ہوا تھا وہ تورخم سے گزر کے آئے تھے اور ٹیکسی میں بیٹھ کے پھر پشاور آ گئے، تو بالکل یہ استعمال ہو سکتا ہے اس نظر سے بھی۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے نا، وہ ہے کہ تقریباً 30-40 ہزار لوگ پاکستان میں اندر آ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں بغیر کسی ڈاکومنٹ کے، یا اس کو آپ معلوم نہیں کر سکتے یہ کون تھے، کس لیے آئے تھے، کہاں چلے گئے۔ انڈاکومنٹڈ تقریباً، یہ حکومت کہتی ہے کہ تقریباً 15 لاکھ ہیں، میرا اپنا اندازہ تقریباً 3 لاکھ سے دگنا جو رجسٹرڈ ہے اس کا دگنا تقریباً پاکستان میں غیر قانونی طور پہ افغان مقیم ہیں، وہ بالکل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، کوئی ان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔
اچھا،
تو وہ دہشت گردی میں ملوث ہو سکتے ہیں،
تو لوگوں کو
اس لحاظ سے کہ کم از کم جو لوگ آ رہے ہیں وہ ڈاکیومینٹڈ ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ کون اندر آیا کون گیا۔
ٹھیک ہے، ڈاکیومینٹڈ ہوں، لیکن یہ ابھی طالبان کے رہنما جو مارے گئے تھے وہ تو ڈاکیومینٹڈ تھے، ان کے پاس تو پاسپورٹ بھی نکلا، آئی ڈی کارڈ بھی نکلا، تو صرف ڈاکیومینٹڈ ہی ہونا کیا کافی ہے؟
وہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ ہے نا کہ ان میں سے تقریباً جو ابھی ان کو، ان کی یونیورسٹی کو، یہ پاکستان میں تو یہ بالکل ہر ایک آدمی کو پتا تھا کہ ہر افغان کے پاس ایک شناختی کارڈ ہے، اور شاید ان کا جو اثر رسوخ نادرا میں ہے کسی افغان کا، وہ میرا یا کسی اور پاکستانی کے اتنا نہیں ہے۔ جتنی مشکلات ہیں اس کے لیے آسانیاں ہیں، کیونکہ وہ رشوت دیتا ہے، پیسے دیتا ہے۔ لیکن آج تقریباً انہوں نے صرف پختونخوا میں 90 ہزار کے قریب جو شناختی کارڈ ہیں وہ بلاک کیے ہیں۔
اچھا،
تو اس طرح جب دوبارہ ان کی ویریفیکیشن ہو جائے تو یہ بلاک ہو سکیں گے۔
ویسے یہ جو بارڈر پر سختی اب ہو رہی ہے، اب جو کنٹرول ہے، بارڈر کنٹرول، یہ واقعی سیکیورٹی ہے، بارڈر کنٹرول ہے، یا اس سے جو دونوں حکومتیں ہیں پاکستان کی اور افغانستان سے، افغانستان کی، ان کے درمیان بڑھتی کشیدگی ظاہر ہو رہی ہے؟
نہیں، میرے خیال میں یہ کشیدگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو یہ چارسدہ کے حملے ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو حملے ہوئے، تو اس لحاظ سے ان لوگوں کا کس طرح یہ افغانستان سے آئے، کیسے پتا چلا، کچھ نہیں پتا چلا، اس میں کچھ افغان بھی ملوث تھے، اس طرح جو یہ اسمگلنگ ہے، ڈرگز وغیرہ کی اسمگلنگ ہو رہی ہے یا ہیومن ٹرافکنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی پاکستانی اور افغان گروپس جو ہے نا، وہ یہ ان جرائم میں، یہ جو میگا کرائمس ہے اس میں یہ ملوث ہیں۔ وہ پاکستانی کا تو پھر بھی کوئی ٹریس مل جاتا ہے کہ وہ کدھر تھا، کیا کر رہا ہے، کیا اس کا ٹیلی فون نمبر ہے، ان لوگوں کا بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ بالکل انڈاکیومینٹڈ تھے کہ کب پاکستان میں داخل ہوئے، کب پاکستان سے انہوں نے ایگزٹ کیا۔
تو کشیدگی سے تعلق نہیں، لیکن یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے، یہ جو سختیاں ہیں اب سرحد پہ، پابندیاں جو ہیں، ان سے پھر افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کی بھی، وہ بھی کنٹرول کر سکیں گے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو یہ ایک باہمی، اس کو تعاون سمجھا جائے؟
نہیں، افغانستان کی طرف سے تو مطلب ہے کہ عدم تعاون کا ایک ان کا ایک رویہ ہے، اور وہ ڈیورنڈ لائن کو چونکہ مطلب ہے کہ رسمی سطح پہ وہ مانتے نہیں ہیں، تو وہ اس کو ان کو یہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ اس کے اوپر ہم نے سٹینڈ نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغان نیشنل ہے اور وہ بھی افغان ٹیریٹری ہے اور اس کے اوپر جب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. ان کا یہ جو ہے اسٹیٹڈ پوزیشن ان کی یہ ہے کہ یہاں پر ہم اس کو مانتے نہیں ہیں, یہاں پر پابندی لگانا جو ہے وہ ہمارے لیے قبول نہیں ہے. تو ابھی افغانستان اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا, لیکن کوئی پاکستانی نہیں جا سکتا ہے اکراس افغانستان میں. اگر کوئی پاکستانی جا رہا ہے تو وہ اس کے اس کو پکڑ لیتے ہیں اگر وہ بغیر پاسپورٹ کے گیا ہے یا بغیر ویزے کے گیا ہے.
تو ان کا بارڈر کنٹرول موجود ہے؟
ہاں, ان کا بارڈر کنٹرول پاکستانیوں کے لیے موجود ہے, افغان کے لیے نہیں ہے.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی.
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-75. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0095126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے.
آئی سی سی نے 2017 کی چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. افتتاحی میچ 1 جون کو میزبان انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان اوول میں کھیلا جائے گا. دفاعی چیمپئن بھارت اور پاکستان کا مقابلہ 4 جون کو ایجبسٹن میں ہوگا. پاکستانی ٹیم 7 جون کو جنوبی افریقہ اور 12 جون کو آسٹریلیا کے خلاف میچ کھیلے گی. سری لنکا کے تیز بالر نوان کولاسیکرا نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. 21 ٹیسٹ میچوں میں 48 وکٹیں حاصل کرنے والے کولاسیکرا کا کہنا ہے کہ وہ ون ڈے اور T20 پر اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں. سری لنکن اوپنر تلیکا رتنے دلشن نے ذاتی وجوہ کی بنا پر آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کھیلنے سے معذرت کر لی ہے. سری لنکا کو آئرلینڈ میں 2 ون ڈے جبکہ انگلینڈ میں 5 ون ڈے اور 2 T20 کھیلنے ہیں. تلیکا رتنے دلشن 3 سال پہلے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں, لیکن محدود اوورز کی کرکٹ میں وہ سری لنکا کی طرف سے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں. گزشتہ سال ون ڈے میں انہوں نے 52 کی اوسط سے 1200 سے زائد رنز اسکور کیے تھے. فرینچ اوپن کے مقابلے بارش سے متاثر ہوئے ہیں. پیر کو ایک بھی میچ نہ ہو سکا. گزشتہ روز صرف 2 گھنٹے کا کھیل ممکن ہو سکا. اس دوران نمبر 2 سیڈ اگنیشکا رادوانسکا کو عالمی رینکنگ میں 102 نمبر کی کھلاڑی بلغاریا کی پیرونکووا نے ہرا دیا, لیکن رادوانسکا نے اپنی شکست کا ذمہ دار منتظمین کو قرار دے دیا. رادوانسکا کا کہنا ہے کہ انہیں حیرت اور غصہ اس بات پر ہے کہ ہمیں بارش میں کھیلنا پڑا. یہ کوئی $10,000 کا ٹورنامنٹ نہیں بلکہ گرینڈ سلیم ہے. آپ کیسے کھلاڑیوں کو بارش میں کھیلنے کا کہہ سکتے ہیں؟ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے عبوری کوچ جسٹن لینگر نے ویسٹ انڈیز میں ہونے والی سہ فریقی ون ڈے سیریز میں 2 اسپنرز کو کھلانے کا اندیا دیا ہے. لینگر کا کہنا ہے کہ گیانا کی وکٹ سلو ہے, جہاں نیتھن لائن اور ایڈم زمپا کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے.
پاکستان کے صوبے پنجاب کے پہاڑی مقام مری میں رشتے کے تنازع پر زندہ جلائے جانے والی خاتون آج اسلام آباد میں انتقال کر گئیں. اس کیس کی تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالیں گے پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اب سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان میں حکام نے افغان سرحد پر تورخم کے مقام پہ سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال کے عمل پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سرحد پار آنے جانے والوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے۔ یورپی ملک سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی سب سے لمبی اور سب سے گہری ریلوے سرنگ کا افتتاح کیا گیا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے دنیا کی سب سے لمبی ریلوے سرنگ کو انجینئرنگ کا معجزہ قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ سن 2012 کے بعد پہلی بار انسانی امداد کا قافلہ امدادی اشیاء لے کر شام میں باغیوں کے زیر محاصرہ علاقے دیارہ پہنچا ہے۔ فرانسیسی تفتیش کاروں نے تصدیق کی ہے کہ ان کے ایک بحری جہاز نے پچھلے ماہ بحیرہ روم میں جس وقت یہ طیارہ گر کر تباہ ہونے والے ایجپٹ ایئر کے طیارے کے دو فلائٹ ریکارڈرز میں سے ایک کے سگنلز کا سراغ لگا لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ ملک کے جمہوری نظام میں بحرانوں کا کامیابی سے سامنا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، جس کے لیے پارلیمان، سیاسی جماعتوں اور قوم خراج تحسین کی مستحق ہے۔ دوسری جانب بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ امریکی ڈرون حملے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ ہے، جسے کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سنیے اسلام آباد سے خدائے نور صابر کی رپورٹ۔
موجودہ پارلیمنٹ کے 3 برسوں کی کامیابی سے تکمیل اور 4th سال کے آغاز پر میری طرف سے مبارکباد۔
پاکستانی صدر ممنون حسین نے نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمان کو مبارکباد دیتے ہوئے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی اور استحکام جمہوریت کے بغیر ممکن نہیں، لیکن پاکستان میں نرم و گرم حالات میں جمہوریت کا سفر کامیابی سے جاری ہے۔ ممنون حسین کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم اب یہ جان چکی ہے کہ ملک کی بقا اور سلامتی جمہوریت ہی سے وابستہ ہے۔
قوم اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ پائیدار ترقی اور استحکام کا مقصد جمہوریت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ سیاسی بلوغت کی جانب یہ ایک بڑی قومی پیش رفت ہے، جس کے لیے پارلیمان، سیاسی جماعتیں اور پاکستانی قوم خراج تحسین کی مستحق ہے۔
ہمسائے ممالک سے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان ہمسائے ممالک میں امن کا خواہاں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان نے بھارت کے ساتھ جس گرم جوشی کے جذبے کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، اس طرح کا جواب نہیں ملا۔ پاک چین اقتصادی راہداری کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی صدر کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے ملک میں معیشت مستحکم ہوگی، اور بقول ان کے اسی راہداری سے مستفید ہونے کے لیے پڑوسی ممالک نے ابھی سے تیاریاں شروع کی ہیں۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ممنون حسین نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان کا امن ناگزیر ہے۔
پاکستان ہی کی تحریک پر 4 ملکی تعاون گروپ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت میں معاونت کر رہا ہے، جس کے اب تک کئی اجلاس ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں رونما ہونے والے حالیہ چند واقعات کی وجہ سے ان کوششوں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن ہمیں توقع ہے کہ یہ کوششیں جلد کامیاب ہوں گی۔
دوسری جانب پاکستان کے بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب کے بعد قومی اسمبلی کے اسپیکر کے چیمبر میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ڈرون حملے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ ہے، جسے کسی طور پر بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرون حملوں کی مذمت بہت چھوٹا لفظ ہے، اور اس معاملے کو تمام متعلقہ فورمز پر بھرپور انداز میں اٹھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے بری فوج کے سربراہ کا کہنا تھا اس طرح کے واقعات سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل بری فوج کے سربراہ صدر مملکت کی تقریر کے دوران تھالیاں بھی بجاتے رہے۔ خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا، پاکستان کے فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکی ڈرون حملہ پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے لیے مذمت جیسا لفظ ناکافی ہے۔ میں نے دفاعی امور کے تجزیہ کار اے مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر سے پوچھا کہ ان کے خیال میں جنرل راحیل شریف مذمت کے علاوہ کیا چاہ رہے ہیں۔
پہلی چیز تو انہوں نے کہا کہ مذمت سے زیادہ کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا صدر صاحب کی جو سپیچ ہے، اس میں 2 لوگوں نے کہا بھی کہ اس کو کنڈیم کیا جائے، بیکاز وہ کلیئر کنڈیمنیشن یا مذمت نہیں آئی صدر صاحب سے۔ نمبر 2، بعد میں کوالیفائی کیا انہوں نے، جو کہ شاید ممکن نہ ہو سیاسی طور پر، کہ ایئر چیف ڈرون کو گرانے کا بھی سوچ رہے ہیں، کیونکہ ایئر چیف نے پہلے بھی کہا ہوا تھا، اسپیشلی جب ایبٹ آباد کا حملہ ہوا، کہ آپ ہمیں بتائیں ہم ڈرون گرا دیں گے، مگر اس کے بعد جو سیاسی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑے گی اور اس کا فیصلہ کر لیں تو پھر سارے چپ ہو گئے.
ہاں کیونکہ لوگ پھر یہی پوچھتے ہیں کہ بعد میں تو بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن امریکی ڈرونز کو گرایا کیوں نہیں جاتا؟
تو گرایا اسی لیے نہیں جاتا کہ تکنیکی طور پر, ٹریننگ کے طور پر, آپریشن کے طور پر تو بالکل ممکن ہے, ہم نے کیا بھی ہے. اور ریپر اور پریڈیٹر جو کہ اس وقت جہاز ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں ان سے بہت چھوٹے جہاز تھے جس کا ریڈار سگنیچر بھی بہت چھوٹا تھا, ریڈار میں مشکل سے نظر آتا تھا, رات کو انٹرسیپٹ کیا 16 نے اور گرا دیا. یہ تو بالکل ممکن ہے مگر میرے خیال میں تھوڑی سی ایموشنل چیز آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے. آرمی چیف جب اس کے بعد نکلے چائے کے دوران لوگوں نے گھیر لیا, وہ سب سے بڑے اسٹیٹ ایکٹر ہیں اس وقت کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ملک کے لیے اور قوم کے لیے, زربیت لانچ کر کے جگر گردے کا کام تھا, بہت قربانیاں دی ہیں پاکستانی فوج نے, سویلینس نے بھی دی ہیں اور ہم نے زربیت جیت لیا. لیکن جو ہماری پولیٹیکل سیکیورٹی ریسپانس ہے جس میں کہ ہم نے نان اسٹیٹ ایکٹر یا غیر ریاستی افراد امریکہ اور افغانستان کہتے ہیں کہ یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, تو اسی طرح سے ملا منصور کو انہوں نے مارا اسی وجہ سے. تو یہ ایک بڑی نازک رستہ ہے جس کو آرٹیکولیٹ کرنا امریکہ کے لیے بھی ضروری ہے لیکن ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے, پاکستان کے لیے تو یہ راستہ بہت مشکل ہے.
اچھا پاکستان تو امریکہ کے اتحادی ہے اور طالبان امریکی افواج پر حملے کرتے ہیں تو انہوں نے اگر طالبان کے سربراہ کو پاکستان میں نشانہ بنایا تو اس سے خفت کس کی ہوئی, امبیرسمنٹ کس کو ہی, اس ملک کی جہاں طالبان لیڈر موجود تھا یا پھر اس ملک کی جس نے اس پر حملہ کیا؟
خفت تو پاکستان کو ہوئی بالکل, لیکن امریکہ نے کیوں کیا یہ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتا, اسی وجہ سے یہ کرتا ہے تاکہ ٹاکس نہ ہو سکیں اور وہ یہاں پہ بیٹھا رہے تاکہ یہاں جو وسائل ہیں وسط ایشیا کے اس پہ قابض رہے وہ اور ڈیسائیڈڈ پلیئر ہو. اس کے ساتھ جب انہوں نے اس کو مار دیا تو پھر تو طالبان بالکل نہیں ٹیبل پر آئیں گے. تو خفت تو نیچرلی پاکستان کی ہے, پاکستانی قوم اسی وجہ سے چیخ رہی ہے اور اپنے لیڈروں سے پوچھ رہی ہے کہ بھئی آپ مذمت کلیئرلی کیوں نہیں کرتے, آپ اس کو مار کیوں نہیں کراتے اگر ایئر چیف کہہ رہے ہیں. تو نیچرلی سیاسی قیمت جو, یہ تو ریٹارک ہے, ریٹارک سے ہمارے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ سرو نہیں ہو سکتی اور نیچرلی اس سے پرابلمز بڑھیں گے.
تو آپ نے کہا ڈرون گرانے کا, ہم گرا سکتے ہیں, پاکستان گرا سکتا ہے لیکن اس کی ایک سیاسی قیمت ہوگی, کیا قیمت ہوگی؟
اس کی قیمت یہ ہوگی کہ پاکستان کو جو ایڈ ملتی ہے بند ہو جائے گی, نمبر دو پاکستان کے خلاف یہاں پہ آپریشن کے لیے امریکی فضائیہ, مجھے تھوڑا سا علم ہے کہ جب ہم نے ایئر کامبیٹ پیٹرول شروع کیے, میں تو آف کورس ریٹائر ہو چکا تھا اس وقت جب ایبٹ آباد کا حملہ ہوا, تو ادھر سے امریکی F-15 اور F-16 انہوں نے بھی ہمارے جہازوں کو لاک آف کرنا شروع کر دیا, تو پھر کول آف کر کے تو دونوں سائڈ میں بیٹھ گئیں. تو نیچرلی ان کی ایئر پاور بہت بڑی ہے, ان کے وسائل بہت زیادہ ہیں, وہ ہمارے جہازوں کو گرا سکتے ہیں. چہ جائے کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں دے آر ویری ویل ٹرینڈ اور بڑے جذبے والے ہیں اور ایمان والے ہیں اور وہ دے ول لے ڈاؤن دیئر لائف, مگر امریکہ جیسی طاقت کے سامنے کھڑا ہونا آسان نہیں ہے.
تو مذمت ہی کی جا سکتی ہے پھر؟
بالکل, سیاسی قیمت بھی نہیں ادا کی جا سکتی اور فوجی قیمت بھی ادا نہیں کی جا سکتی. تو اسی وجہ سے ہمارے سیاستدان پھر جب وہ ایئر چیف نے اس وقت کہا کہ جی آپ بتا دیں ہمیں, ہم ڈرون گرا دیں گے مگر پھر آپ نے ہمیں بتانا کہ آگے کیا ریسپانس کریں, تو پھر اس وقت وزیر اعظم گیلانی صاحب تھے, صدر زرداری صاحب تھے, پی ایم ایل این جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی اور بہت شور کر رہی تھی, تو آج وہ حکومت میں, تو سب چپ ہو گئے.
یہ تھے اسلام آباد سے دفاعی امور کے تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر. پاکستان میں تیسری بار اقتدار میں آنے والی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے پہلی مرتبہ حکومت میں رہتے ہوئے 3 پارلیمانی سال مکمل کیے ہیں. اس سے پہلے سن 1990 اور سن 1997 میں اقتدار میں آنے کے بعد یہ جماعت اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکی تھی. سن 1990 میں اقتدار میں آنے کے بعد 1993 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل عبد الوحید کاکڑ نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان سے استعفے لے لیے تھے، جبکہ سن 1999 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کو چلتا کیا تھا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس ساری صورتحال پر نظر ڈالی ہے شہزاد ملک نے۔
آج جب تیسرے سال کے اختتام اور چوتھے پارلیمانی سال کے آغاز پر صدر مملکت ممنون حسین پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے تو اس وقت ایوان میں حکومتی بینچوں پر موجود ارکان پارلیمنٹ کے چہرے پر بڑی طمانینت تھی۔ دیگر وجوحات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکمراں جماعت نے پہلی بار 3 پارلیمانی سال مکمل کیے ہیں۔ مالیاتی امور سے متعلق پارلیمانی سیکرٹری رانا افضل خان 3 سال مکمل ہونے پر سارا کریڈٹ حکمراں اتحاد کو دیتے ہیں۔
یہ ہماری اپنی بہتر حکمت عملی جو ہے، یوں کہہ لیں کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے بھی سیکھا، آل ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بیٹر مینج کیا تاکہ وہ حکومت کو گرا نہ سکیں۔ اسی طرح سے جو اور فورسز ہیں، جو بیرونی طاقتیں ہیں جو پاکستان میں حکومتوں کو کمزور کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں، ان کو بھی بہتر مینج کیا۔ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیاسی حکمت عملی ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے 5 سال پورا کریں گے، گو کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ پوری ان کی کوشش ہے کہ یہ نہ کر سکے۔
سابق حکمراں جماعت اور موجودہ پارلیمنٹ میں حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نواب یوسف تالپور کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوئی جتنی دیگر ترقی پذیر ممالک میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں سیاسی جماعتیں مخالفین کی حکومت کو گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہونے کی بجائے کمزور ہوتی رہی اور فوج کو اقتدار میں آنے کے مواقع ملتے رہے۔
1990 والی سیاست جو ہے، ذاتیات پہ اور ان باتوں پہ جو چلتی تھی، اس کو ختم ہونا چاہیے اور اب ہمیں سیاست سیاسی طریقے سے کرنی چاہیے اور اس کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے پارلیمنٹ۔ تو جو بھی کچھ ہوا وہ پارلیمنٹ میں ہوا اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہے جس نے اپنے آپ کو افیکٹو کیا اور اپنی افیکٹونیس کی وجہ سے کسی اور نے سوچا نہیں یہاں آنے کے لیے۔ حالانکہ بڑی اس میں دشواریاں بھی آئی ہیں، جب احتجاج اور دھرنے لگ رہے تھے تبھی پوری پارلیمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔
تجزیہ کار اسد منیر کا کہنا ہے کہ پارلیمانی سال مکمل ہونے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے اور اب بھی طاقت کا مرکز فوج ہی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب بھی سیاستدانوں سمیت دیگر افراد کی نظریں فوج کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ اسد منیر کا کہنا تھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے تو حکمراں جماعت میں بھی کئی فارورڈ بلاک بنوا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے اقتدار میں آنے کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔
دیکھیں جی، پارلیمانی سال تو وہ حکومت نہیں مکمل کرتی جس کو پہلے صدر صاحب 58-20 سے ہٹاتے تھے یا مارشل لا سے، ویسے تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ان کا بھی رول ہے لیکن فوج کا بھی رول ہے، ورنہ یہ جو دھرنا پچھلے دفعہ ہوا کتنے لوگوں کا خیال تھا کہ آنا چاہیے ابھی بھی، لیکن چونکہ وہ نہیں آ رہے تو اس کی مین وجہ تو وہی ہے۔ باقی تو ان کو بھی 58-2 تو نہیں ہے، صدر بھی نہیں ہٹا سکتا، ووٹ آف نو کانفیڈنس سے یہ ہٹ نہیں سکتے، میجورٹی ہے، تو فیکٹر جو ہے نا میرا خیال ہے فوج۔
موجودہ پارلیمنٹ کے 3 پارلیمانی سال مکمل ہونے کے بعد غیر سرکاری تنظیم فافن نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران ارکان پارلیمنٹ میں ایوان سے غیر حاضری کا رجحان پایا گیا۔ حزب مخالف کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی محمد خان مہر سب سے کم مرتبہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے صرف 18 مرتبہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کارروائی میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف کا نام بھی ان ارکان میں شامل ہے جو قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بہت کم شریک ہوئے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
تو پھر اب پاکستان میں سیویلین حکومت اور فوج کے تعلقات، یعنی سیول ملٹری ریلیشن شپ کی نوعیت ہے کیا؟ یہ سوال میں نے پوچھا پاکستان کے سینئر صحافی عارف نظامی سے۔
سیول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے، یہ ان کو آپ عام ایزی کہہ سکتے ہیں، میاں نواز شریف کے کسی بھی ملٹری لیڈر کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رہے، حالانکہ جنرل ظہیر شریف ان کے ہینڈ پکڈ ہیں، لیکن انسٹیٹیوشنل مسئلہ یہ ہے کہ ملٹری نے یہ بعض معاملات میں اپنا عمل دخل
اتنا بڑھا لیا ہے اور کچھ سیاستدانوں کی کمزوریوں یا مسلطوں کی بنا پر ان کا جو رول ہے وہ بڑھتا ہی گیا. آپ نے سیکیورٹی کے بارے میں بات کی تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کل دو سابق جرنیل جو سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے ہیں انہوں نے ایک اسلام آباد میں سیمینار میں کہا جی کہ یہ سعودی حکومت کی کمزوری ہے کیونکہ میاں نواز شریف نے فورن منسٹری کا قلم دان اپنے پاس رکھا ہوا اور جو ایڈوائزر جو ہیں وہ انفیکٹو ہیں. لیکن اگر فورن منسٹر ہو بھی پورے انداز سے تو اتنا زیادہ اوورٹ قسم کا معاملات آگے آ گئے جب سے ضرب عزم میں ملٹری نے اور یہ جنرل رئیس جی نے ایک رول ادا کیا ہے یہ بڑھ گیا اور پاکستان ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے.
تو یہ کیا صحیح ہوگا کہنے کہ یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے یہ پارٹنرشپ سے زیادہ اب ایک کمپیٹیٹو اس کا نیچر بن گیا ہے, مطلب ایک مقابلہ سا ہے؟
کمپیٹیٹو ہوتا نا جب سویلین حکومت کوئی کمپٹیشن کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے بارے میں ہم کو انیشیٹو لینے سے قاصر ہیں. ایران کے صدر پاکستان آئے ہوئے تھے تو یہ ٹویٹ کر دی گئی کہ جی وہ راک ایجنٹ کو ہاربر کر رہے ہیں تو ایرانی ڈپلومیٹ اس پہ سب خفا تھے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب یہ جو جن جرنیلوں کا میں نے ذکر کیا ریٹائرڈ کا وہ کہتے ہیں کہ جی جو کیا وار رپورٹ ہے یہ تو پاکستان کو انسرکل کرنے کی سازش ہے افغانستان ایران اور بھارت کی. اور ایرانی ڈپلومیٹس کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سپلیمنٹری ہے کمپلیمنٹری ہے کمپیٹیٹو نہیں ہے آپ بھی آپ کے اس میں سردار بنے. تو یہ بہت نحیف آواز ہے سویلینس کی اور وہ یہ پاناما پیپر کے بعد مزید نئی ہوگی. پاناما پیپر سے بڑی سلیکٹو لیک کے ذریعے کہا گیا کہ ہم تو بھی بڑے ایماندار ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ 12 جرنیلوں کا ہو رہا ہے, پھر وہ شام کو 8 ہو گئے اور رات کو 6 ہو گئے. اس میں 2 جرنیل تھے اور باقی ملٹری آفیسر اس کے. تو ادھر بھی یہ اثر دیا گیا کہ جی ہم تو احتساب کر رہے ہیں آپ نہیں کر رہے, اور ہمیں چیز کا بیان بھی آ گیا کہ جی احتساب کے بغیر دہشت گردی کے قابو میں نہیں پایا جاتا.
تو لیکن
میاں نواز شریف ان کے کٹی کر کے بیٹھ کے 5 ہفتے تک ان کی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی جو پہلے بہت فریکوئنٹلی ہوتی تھی.
یہ تھے صحافی و تجزیہ کار عارف نظامی. پاکستان کے صوبے پنجاب کے پہاڑی مقام مری میں رشتے کے تنازع پر زندہ جلائے جانے والی خاتون آج اسلام آباد میں انتقال کر گئیں. یہ واقعہ منگل کو پیش آیا تھا. ہمارے ساتھی ارم عباسی مری کے اس علاقے میں گئی ہیں جہاں سے اس خاتون کا تعلق تھا, اور ارم اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر براہ راست وہیں سے موجود ہیں. ارم یہ بتائیے کہ یہ تازہ ترین صورتحال ہے کیا, کیا اس خاتون کی تدفین ہو گئی ہے؟ ارم عباسی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے لیکن کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ بات کر سکیں. کشمیر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا اب رخ کرتے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تنازعات میں گھری وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ کے حلقے کے لیے ہو رہی ضمنی انتخابات کے لیے آج کاغذات نامزدگی داخل کیے. یہ انتخابات ایسے وقت ہو رہے ہیں جب محبوبہ مفتی کی حکومت نہایت غیر مقبول ہے, جبکہ علیحدگی پسندوں اور حزب اختلاف نے ان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ کشمیر میں بھاجپا کے فرقے پرستانہ عزائم کا تحفظ کر رہی ہیں. سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ.
سری نگر میں جاری کشمیر کی 87 رکنی قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو اپوزیشن کے زبردست حملوں کا سامنا ہے. انہوں نے کشمیری پنڈتوں سے متعلق دیے اپنے ایک بیان کی وضاحت کے لیے ایک گھنٹے کی تقریر کی. وزیر اعلیٰ نے پنڈتوں کو فوجی حصار والے کیمپوں میں بسانے کی تجویز پر اپوزیشن کی مخالفت کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کبوتروں کو بلی کے آگے نہیں ڈال سکتی.
میں نے ایک مثال دی تھی کیونکہ جب اس کو ایسا الٹا کیا گیا جیسے کشمیر کا ہر مسلمان ملٹنٹ ہے, جو آپ نے ایک دم کمپیریزن کیا اس نے تمام کشمیری مسلمانوں کو بلی کہا, کیونکہ کشمیری مسلمانوں سے تو ڈر نہیں ہے ان کو اگر ڈر ہے تو ان سے جنہوں نے منع کیا.
मामला सिर्फ पंडितों का ही नहीं, भाजपा के बाद रहनुमाओं ने भारत के साबिक फौजियों के लिए एक अलहदा टाउनशिप बसाने की तजवीज रखी है, जिस पर महबूबा मुफ्ती के नायब और भाजपा रहनुमा निर्मल सिंह कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं।
उसमें मुस्लिम भी है, जिसमें कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम है, आम मुस्लिम भी है, उसमें सिख भी है, उसमें बाकी लोग भी है, उनके लिए बनेगा। तो इसलिए ये कश्मीरी पंडित कॉलोनी है या इसको एक कम्युनल कलर देके एक सियासत की जा रही है, वो सही नहीं है।
सैनिक कॉलोनियों का मामला इस कदर हसास है कि अलहदगी पसंदों ने इसके खिलाफ हमगीर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। इस ऐलान के फौरन बाद हुकूमत ने सईद अली गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और शब्बीर शाह समेत दर्जनों रहनुमाओं को घरों में नजरबंद कर दिया, जबकि यासीन मलिक को सेंट्रल जेल में कैद किया गया है। तारीखी जामा मस्जिद के इमाम हाई ने पहली मरतबा किसी एहतजाजी जुलूस की क्यादत करते हुए इन मंसूबों को मुस्लिम कुश करार दिया।
हिंदुस्तान यहाँ एक नई गेम खेलना चाहता है, यहाँ के पंडितों को वो कॉलोनियों में बसाना चाहता है, और ये जो सबका फौजी है उनके लिए भी अलग कॉलोनिया, क्या मतलब है इसका? यानी वो नफरत की बुनियाद को कायम करना चाहते हैं, हम ऐसा करने नहीं देंगे।
ऐसे हसास पस मंजर में 19 जून को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग हल्के के लिए जिमनी इंतखाबात हो रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और इनके हरीफों ने आज इंतखाबात के लिए नामजदगी के कागजात दाखिल किए। इस दौरान रुकन असेंबली इंजीनियर रशीद ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अनंतनाग से भी इलेक्शन लड़ने का ड्रामाई ऐलान करके आज ही कागजात नामजदगी दाखिल किए।
ये थे श्रीनगर से रियाज मसरूर। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एहतजाज करने वाले नौजवान डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाते हुए नए मरीजों को सरकारी हस्पतालों में दाखिल करने से इनकार किया है, जबकि कल से हस्पतालों के वार्डों में तालाबंदी का भी ऐलान किया है। इस सूरत हाल की वजह से प्राइवेट हस्पतालों में इलाज की ताकत न रखने वाले मरीजों और उनके रिश्तेदारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
सरकारी हुकाम की जानिब से मुतालबात को तस्लीम करने के हवाले से पेशरफ न होने पर नौजवान डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन से ताल्लुक रखने वाले दीगर अमले ने अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत ले आए हैं। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में आज से नए मरीजों को दाखिल करने से इनकार किया। इनमें ऐसे मरीज भी शामिल थे जो कि होश में नहीं थे और उनके रिश्तेदार उन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाए थे। सिविल अस्पताल क्वेटा में ऐसे मरीजों के रिश्तेदारों ने अपनी नाराजगी और गुस्से का इजहार यूं किया
कि हमारे बंदे के ये हालात है, डेढ़ घंटे से हम लोग, मैं खुद मुलाजिम हूँ, डॉक्टर साहब कहते हैं जी हम लोग वार्ड बंद कर रहे हैं, ले जाओ जी हम वार्ड बंद कर रहे हैं, तो आप लोग किस लिए इधर बैठे हो तनख्वाही लेने के लिए?
मुजीब रहमान नामी एक मरीज दर्द की वजह से तड़प रहा था। उनके करीबी रिश्तेदार अबीब रहमान का कहना था कि उनको फौरी तौर पर ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उनको दाखिल नहीं किया जा रहा।
हमारा मरीज अभी इस वक्त बहुत तकलीफ है, वहाँ पे बैठा हुआ है। इसको एक डॉक्टर ने, हमने उससे पूछा कि इसका क्या मसला है, उसने बोला अपेंडिक्स है, हमने बोला तो फिर इसका ऑपरेशन करवाओ, उसने बोला अभी वार्ड में हम नए मरीजों को दाखिल नहीं करेंगे।
जहाँ नए मरीजों को सरकारी अस्पतालों में दाखिल नहीं किया जा रहा, वहाँ पहले से दाखिल मरीजों को भी वार्डों से निकाला जा रहा है, क्योंकि कल से डॉक्टरों ने वार्डों में तालाबंदी का ऐलान किया है। कलीमुल्ला नामी एक शख्स ने बताया कि उनकी वालदा इंतहाई निगहदाश्त की वार्ड में थी, जहाँ से उनको निकाल दिया गया।
मेरी वालदा थी सीसीयू में, ठीक है ना, अचानक आके सीसीयू में आके बोला है, बोलता है कि पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग वार्डों में।
वार्डों की तालाबंदी के ऐलान के बाइस मरीज और उनके लवाकिन परेशानी के आलम में सिविल अस्पताल क्वेटा के वार्डों से निकलते रहे।
ये थे क्वेटा से मोहम्मद काजिम। उधर शुमाली इराक में खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली तंजीम के जंगजुओं और इराकी फौज में घुमसान का रन जारी है। शिया मिलिशिया की मदद से इराकी अफवाज गुज़िश्ता 10 दिनों से फलूजा की जानिब बढ़ रही है। बगदाद से नामनिगार जिम म्यूर की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रहे हैं फयाज अहमद और जो सौती झलक से शुरू हो रही है।
ये जंग गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी है। ये अफवाज फलूजा शहर के जिस कदर नजदीक होती जा रही है, उतना ही जंग की शिद्दत में भी इजाफा होता नजर आता है। फलूजा के जनूब में वाके इस महाज पर इराकी अफवाज को दौलत इस्लामिया के जंगजुओं से शदीद मज़ाहमत का सामना है, जिन्होंने गुज़श्ता 2 साल से यहाँ कई बंकर और सुरंगें बना रखी हैं।
खुदा के फजल से हम शिद्दत पसंदों के बेशतर ठिकानों को तबाह करने में कामयाब हो गए हैं। हमने दाइश की बनाई हुई कई सुरंगें और धमाका खेज मवाद नकारा बना दिया है। नौमेर का बेशतर इलाका अब हमारे कब्जे में है।
इराकी हुकूमत ने इस इलाके पर कब्जा करने का दावा कई रोज पहले किया था, लेकिन साफ जाहिर है कि इस पर अभी मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका। दाइश के निशानाबाज हर जगह मौजूद हैं और खुदकुश बमबारों ने हालात मजीद खराब कर दिए हैं। شہر کے شمال مغرب میں ایران کی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیا داعش سے برسر پیکار ہیں. ان کا ہدف سکلوبیا نامی شہر سے داعش کے جنگجوؤں کو مار بنانا ہے. فلوجہ کے گرد حصار تنگ کرنے کے لیے عراقی حکومت کی کاوشیں فی الحال متزلزل ہیں. فلوجہ کے گرد گھیرا تنگ کیے بغیر شہر پر آخری ضرب لگانا ناممکن ہے, جہاں اقوام متحدہ کے مطابق داعش نے 50,000 کے قریب عام شہریوں کو انسانی ڈھال بنا رکھا ہے. دوسری جانب شام کے شمالی شہر ادلب پر فضائی حملوں کے نتیجے میں کئی افراد ہلاک ہو گئے ہیں. شامی باغیوں کا کہنا ہے کہ یہ حملے روس کی فضائیہ نے کیے ہیں اور ان میں 7 بچے اور سیو دا چلڈرن نامی فلاحی ادارے کا ایک اہلکار بھی ہلاک ہوئے ہیں. امن مذاکرات میں تعطل کے باعث فروری میں کیا گیا جنگ بندی کا جزوی معاہدہ تیزی سے ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے, اور 5 سال سے جاری اس ہولناک جنگ کے ختم ہونے کے آثار کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتے.
جم میور کی رپورٹ پیش کی فیاض احمد نے. یورپی ملک سوئٹزرلینڈ کے صدر نے دنیا کی سب سے لمبی اور گہری ریلوے سرنگ کا افتتاح کیا ہے, جس کے ذریعے مال کی تیز رفتار اور محفوظ ترسیل ممکن ہو سکے گی. تصادم کے خطرے سے بے نیاز ٹرینیں یہاں سے 250 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گزارا کریں گی. نامہ نگاروں کے مراسلوں کی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
سوئٹزرلینڈ کے صدر یوہان شنائیڈر امان نے دنیا کی طویل ترین ریلوے سرنگ گوٹھارڈ کا افتتاح کرتے ہوئے اس دن کو ایک تاریخی دن قرار دیا ہے. افتتاحی تقریب کے بعد اس سرنگ میں داخل ہونے والی پہلی ریل گاڑی میں سوئٹزرلینڈ کے صدر سمیت جرمن چانسلر اینگلا مارکل, فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند اور اٹلی کے وزیر اعظم میتھیو رینزی نے سفر کیا. اس موقع پر صدر یوہان شنائیڈر امان نے اس منصوبے کی تکمیل کو ایک اہم کامیابی قرار دیا.
Durch den längsten Tunnel der Welt fahren wünsche ich eine gute, eine sichere.
دنیا میں طویل ترین سرنگ کے ذریعے سفر, میری خواہش ہے آپ کا سفر اچھا اور محفوظ ہو اور آپ وقت پر اپنی منزل پر پہنچیں.
انہوں نے مزید کہا,
آج ہمارے ملک کے لیے ایک تاریخی دن ہے. گوٹہارڈ جیسا شاندار منصوبہ مکمل کر لیا گیا ہے. اس کے آغاز سے لے کر کام کی تکمیل تک کئی نسلوں نے اس کام میں حصہ لیا, جس پر مجھے اور آپ کو فخر ہے, لیکن انکساری کے ساتھ, کیونکہ ایسے منصوبے آسانی سے مکمل نہیں ہوتے.
سرنگ میں داخل ہونے والی پہلی ٹرین پر سوار جرمن چانسلر اینگلا مارکل نے اس منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا,
بے شک یہ حقیقت پر مبنی ایک شاندار مثال ہے کہ ہم اب اٹلی سے سوئٹزرلینڈ کے ذریعے اور نیدرلینڈ بہت آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں گے. یہ بہت سارے لوگوں کو متحد, ثقافت کو یکجا اور تعلقات کو مضبوط کرے گا. میرے خیال میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور اس منصوبے کے لیے ہم سوئٹزرلینڈ کے شکر گزار ہیں.
گوڈ ہارٹ ریل لنک کی تعمیر میں 20 سال کا عرصہ لگا اور اس پر $12 ارب سے زائد کا خرچ آیا ہے. 2,000 سے زائد لوگوں کی 17 سال تک کی محنت کے بعد بلاخر ریلوے سرنگ تیار ہو گئی. سوئس حکام کا کہنا ہے کہ ایلپس کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے والی اس سرنگ سے یورپ میں مال برداری کے میدان میں انقلاب آئے گا. یورپ میں ایلپس کا پہاڑی سلسلہ ہمیشہ سے تجارت کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا رہا ہے. 1992 میں سوئٹزرلینڈ کے لوگوں نے ووٹنگ کے ذریعے ایلپس کے آر پار ایک تیز رفتار ریل کے منصوبے کی تعمیر کی منظوری دی تھی, لیکن اس منصوبے کی راہ میں وسائل سمیت کئی چیلنج حائل تھے. ماہرین ارضیات نے کہا کہ گوٹھارڈ کی چٹانیں ناقابل اعتبار ہیں, اس لیے یہاں سے سیدھی سرنگ گزارنا ممکن نہیں ہوگا. گوٹھارڈ دنیا کی سب سے گہری سرنگ ہے اور اس کے اوپر 2.5 کلومیٹر اونچے پہاڑ کا بوجھ ہے, اس لیے کشش ثقل بار بار ہائی ہو کر کھودی ہوئی سرنگ کو بند کرتی رہی. اسے نمٹنے کے لیے سرنگ کی چھتوں میں مضبوط سٹیل کے شاتیر ڈالے گئے. اس سرنگ کے نتیجے میں سوئس شہر زیورخ اور اطالوی شہر میلان کے درمیان سفر کے دوران یہ میں 1 گھنٹے کی کمی ہو جائے گی.
یہ تھی نازیہ گلزار. اسی کے ساتھ سیبین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھیں مہپارہ صفدر. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے اسلام آباد میں خرم عبید, لندن میں تھے ٹام وارڈ. سیبین کی پوری ٹیم کے ساتھ امبر خیری کو اب اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں خبریں سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان میں حکام نے افغان سرحد پر تورخم کے مقام پر سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال کے عمل پر سختی سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سرحد پار آنے جانے والوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے۔ نیدرلینڈ نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ یورپی یونین چھوڑنے کی صورت میں اگر امیگریشن پہ پابندی لگتی ہے تو اسے ناگزیر جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ سن 2012 کے بعد پہلی بار انسانی امداد کا قافلہ امدادی اشیاء لے کر شام میں باغیوں کے زیر محاصرہ علاقے دیارہ پہنچا ہے۔ پاکستان کے شہر اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح کے علاقوں میں شدید آندھی اور طوفان کے بعد بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید آندھی اور طوفان کے باعث جگہ جگہ پہ درخت گر گئے ہیں اور سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں، جبکہ شہر کی سبزی منڈی میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی ہے جس پر آخری اطلاعات آنے تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔